السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں یہاں وقت کی تبدیلی کے بعد صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہو رہا ہے۔ صادق سنجرانی 57 ووٹوں کے ساتھ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں، اب ان کی صدارت میں ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہو رہا ہے۔ اور ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف ان دنوں پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں اور اسلام آباد میں پاکستان کے اعلی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کا ایک مسافر بردار طیارہ پیر کے روز لینڈنگ کرتے ہوئے نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو کے ہوائی اڈے پر تباہ ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور نیو یارک شہر کے مشرقی دریا میں ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ اتوار کی رات اس حادثے میں تمام 5 مسافر ہلاک ہو گئے ہیں، صرف پائلٹ زندہ بچے ہیں۔ اور طالبان نے ایران کی سرحد کے ساتھ مغربی افغان ضلع پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے ایک شدید لڑائی میں حکومتی فورسز کا بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔ اعلی امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان متوقع ملاقات سے قبل پیونگ یانگ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور اس پر دباؤ ڈالنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور شام کی سرکاری افواج نے باغیوں کے قبضے والے مشرقی غوطہ میں نئی پیش قدمی کی ہے اور دونوں قصبوں کو فری سیرین آرمی کے مضبوط گڑھ سے الگ کر دیا ہے۔ یہ تین 6 سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی تھی کہ پاکستان میں سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب ہو گیا ہے اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب جاری ہے۔ اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ناصر محمود۔ جی السلام علیکم ناصر۔
جی وعلیکم السلام عارف صاحب، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا
جی
کہ صادق سنجرانی جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں، 57 جو ایم ایل اے ان کے مد مقابل حکمران جماعت مسلم لیگ کے امیدوار کے راجہ ظفر الحق 46 حاصل کر سکتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انتخاب سے پہلے ہی جب 3 مارچ کو سینیٹرز کا انتخاب ہوا، 52 سینیٹرز اس میں منتخب ہوئے، تو تبھی سے یہ جوڑ توڑ جاری تھا اور آج صبح تک یہ معاملہ جاری رہا۔ اور اس میں یہی توقع کی جا رہی تھی کہ شاید پیپلز پارٹی سے اپنا امیدوار لے ہے اور دونوں کے درمیان، پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن گزشتہ سب شب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا سارا وزن جو ہے وہ آزاد امیدوار جو کہ منتخب ہوئے تھے بلوچستان اسمبلی سے صادق سنجرانی، ان کے پلڑے میں ڈال دیا۔ تو صادق سنجرانی کو نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ پاکستان تحریک انصاف اور بلوچستان کے جو آزاد سینیٹر تھے ان کی حمایت حاصل رہی، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے ان کی جماعت کو، ان کی جو اگلی جماعتیں ہیں جو یو آئی ایف ہے، قابل عوامی پارٹی ہے، بڑی سی طرح جماعت، ان کی حمایت حاصل تھی۔ یہ عمل مکمل ہوا اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سینٹ میں ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کا مرحلہ جاری ہے۔ ڈپٹی چیئرمین کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے ایک اتحادی جماعت کو، قابل عوامی پارٹی کے سینیٹر ہیں عثمان کاکڑ، انہیں نامزد کر رکھا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں سلیم مانڈوی والا، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، وہ میدان میں ہے۔
تو کس کا پلڑا بھاری ہے، کون جیتے گا ڈپٹی چیئرمین کے طور پر؟
جی اب جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی کہ شاید کانٹے کا مقابلہ ہوگا، لیکن آپ خود دیکھیے کہ صادق سنجرانی 57 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے، جبکہ مد مقابل جو کونہ مشق سیاستدان اور قانون ساز جانے جاتے ہیں راجہ ظفر الحق، تو صرف 46 ووٹ حاصل کر سکے۔ اگر اس نتیجے کو سامنے رکھیں تو توقع کے برخلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو کچھ کہنا ہے اس وقت کا بڑا چاہتا ہے۔
تو اب یہ جو اپوزیشن پارٹیوں نے سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب جیتا ہے، اس سے سینٹ کے ماحول میں کچھ فرق آئے گا جو پہلے تھا؟
دیکھیں اس طرح سے ہے کہ اگر عددی اعتبار سے بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اسے اکثریت حاصل ہے، اس کے 33 ارکان ہیں بانے والا میں، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی ارکان کی تعداد 20 ہے, اور اس کے بعد تیسری جماعت جو بنتی ہے وہ پاکستان تحریک کے مطابق اس کے 12 اراکین اس میں ہیں. اب دکھائی نہیں جا رہا تھا جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے صادق سنجرانی کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کا تعلق بلوچستان سے ہو اور ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ قبائلی علاقوں سے ہونا چاہیے. ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ اس سے چھوٹے صوبوں کی نمائندگی جب آنے والا میں ہوگی اہم عہدوں پہ آئیں گے تو اس سے حالات شاید بہتر ہوں گے. لیکن جو غیر جانبدار حلقے کہتے رہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اقتدار کے اس ایوان میں عہدوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ لوگوں تک ان کے اختیارات منتقل نہیں کرتے, سب ان کے حقوق نہیں دیتے. صرف عہدوں سے یہ چیزیں نہیں ہوتی, جس کے لیے وہ حوالہ دیتے ہیں کہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں میر ظفر اللہ جمالی, خود بلوچستان سے تھے, تو اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. اور اس انتخاب کے بعد گرما گرمی اس حد تک آگے بڑھ گئی ہے کہ چیئرمین ہیں جو پاکستان کی جس پارٹی سے بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے تنقید بھی کی ہے علیق پر اور مبارکباد دی ہے صادق سنجانی کو, اور ایسا ہی موقف عمران خان کی طرف سے دیکھنے کو آیا. جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں انہوں نے جب ذرائع ابلاغ کے نمائندے سے گفتگو کی انہوں نے خاصے وہ سیخوا نظر آئے اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا, اور کہنا یہی تھا کہ وہ جو ایک فلسفہ ایک نظریات کی جماعت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا وہ اب آج کے دن ختم ہو گیا ہے.
ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ نے یہ تفصیل سے ہمیں بتایا, اور ہمیں اب ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کا انتظار ہے. بہت شکریہ. تو یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد میں اور ناصر محمود, جن سے ہم بات کر رہے تھے سینٹ کے انتخابات کے بارے میں, چیئرمین کے انتخاب کے بارے میں. اور اب کچھ مزید خبریں. طالبان نے ایران کی سرحد کے ساتھ مغربی افغان ضلع پر قبضہ کر لیا ہے. اس سے پہلے شدید لڑائی میں حکومتی فورسز کا بھاری جانی نقصان ہوا. صوبائی حکومت کے ایک ترجمان نے بتایا کہ پیر کی صوبہ باغیوں نے فرا صوبے میں انار درہ پر حملہ کیا اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر جزوی قبضہ کر لیا. ناصر مہری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شدید لڑائی ابھی بھی جاری ہے کیونکہ حکومتی فورسز کا ابھی تک فوجی اڈے اور انٹیلیجنس ادارے کی عمارتوں پر قبضہ جاری ہے. جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے مشیر نے پیر کے روز چین کی تعریف کی, جس نے شمالی کوریا کی غیر جوہری نئی بات چیت کی طرف مدد کی ہے. چنگ یو یونگ کی چین کے چوٹی کے خارجہ پالیسی کے مشیر یانگ جی چی کے ساتھ ملاقات پچھلے ہفتے کے اس اعلان کے بعد ہو رہی ہے جس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان مجوزہ ملاقات کے بارے میں کہا گیا ہے. لیکن اعلی امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان متوقع ملاقات سے قبل پیونگ یانگ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور اس پر دباؤ ڈالنے کا سلسلہ جاری رہے گا. امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سربراہ مائک پومپیو نے نشریاتی ادارے فاکس نیوز کے ساتھ گفتگو میں واضح کیا ہے کہ اس بارے میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ بات چیت سے قبل یا دوران شمالی کوریا کے بارے میں امریکی موقف میں نرمی آئے گی. اتوار کو فاکس نیوز سنڈے میں گفتگو کرتے ہوئے مائک پومپیو نے کہا کہ جنوبی کوریا اور امریکہ کی ان کے بقول انتہائی ضروری مشترکہ فوجی مشقوں پر شمالی کوریا کو اعتراض نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کہ کم جونگ ان کو یہ بات بھی یقینی بنانی ہوگی کہ مذاکرات کے ایجنڈے میں شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا معاملہ بھی شامل ہو. اور شام کی سرکاری افواج نے باغیوں کے قبضے والے مشرقی غوطہ میں نئی پیش قدمی کی ہے اور دونوں قصبوں کو فری سیرین آرمی کے مضبوط گڑھ سے الگ کر دیا ہے. گزشتہ 3 ہفتوں کی لڑائی میں 1100 سے زیادہ سویلینز ہلاک ہو چکے ہیں, اور اطلاعات میں کہ حکومت نے ممکنہ روسی مدد سے زہریلی گیس کا استعمال دوبارہ شروع کر دیا ہے. تو یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف ان دنوں پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں اور اسلام آباد میں پاکستان کے اعلی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ پیر کے روز ان کی مصروفیات کے بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف 3 روزہ دورے پر پاکستان میں ہیں، جہاں ان کی ملاقاتوں کا محور دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی روابط کو وسعت دینا ہے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف اتوار کی شب 30 رکنی وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے تھے، جہاں انہوں نے پیر کو وزیر خارجہ خواجہ آصف سے وفود کی سطح پر مذاکرات کے علاوہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان اور ایران کے وزراء خارجہ نے پاک ایران بزنس فورم سے بھی خطاب کیا، جس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دو طرفہ تجارت کو 2021 تک $5 ارب تک بڑھایا جائے گا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان اس وقت دو طرفہ تجارت کا حجم لگ بھگ $1 ارب ہے، جس میں اضافے کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس میں کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔
The preferential trade agreement between Iran and Pakistan, which will hopefully move to free trade agreement between the two countries.
ایران کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ انہیں توقع ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ترجیحی تجارتی روابط آزاد تجارت میں بدلیں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے اپنے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کے بعد سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو میں کہا کہ بات چیت میں افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
تو یہ طے پایا ہے کہ افغانستان کو اپنی ہمسایوں کی طرف سے جو بھی سہولت مہیا کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے اندرونی معاملات جو ہیں ان کو کس طرح نپٹا سکیں، اس میں ایران، پاکستان اور دوسرے جو ہمسائے ہیں افغانستان کے، وہ ایک مثبت رول ادا کر سکتے ہیں، اور جب بھی افغانستان کو ضرورت پڑے کہ اس کے ہمسائے رول ادا کریں تو ہم بالکل تیار ہیں اس رول کو ادا کرنے کے لیے مؤثر طور پہ۔
اسلام آباد میں اعلی حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتوں کے بعد ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے اقتصادی شہر کراچی بھی جائیں گے، جہاں ان کی کاروباری برادری سے ملاقاتیں طے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 3 مبینہ شدت پسندوں کی ہلاکت کے بعد صورتحال ایک بار پھر کشیدہ ہو گئی ہے۔ کشیدگی کے پیش نظر وادی کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے بیشتر علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، جبکہ سری نگر ضلع کے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ پوری وادی کشمیر میں بورڈ اور یونیورسٹی سطح پر پیر کو لیے جانے والے تمام امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں اور انٹرنیٹ سروسز کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات مظاہروں اور تشدد کے خدشے کے پیش نظر اٹھائے گئے ہیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں نے ایک دوسرے پر سفارتی عملے کو ہراساں کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستان نے نئی دہلی میں تعینات اپنے سفارتی عملے کو مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے پر حال ہی میں اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن سے احتجاج کیا تھا، جس کے بعد نئی دہلی کی طرف سے بھی ایسا ہی الزام سامنے آیا ہے کہ پاکستان نے اسلام آباد میں تعینات بھارتی سفارتی عملے کو ہراساں کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نئی دہلی کے ہائی کمشنر اجے بساریا نے اس بارے میں پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا کو بھی آگاہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کا ایک مسافر بردار طیارہ پیر کے روز لینڈنگ کرتے ہوئے نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو کے ہوائی اڈے پر تباہ ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بنگلہ دیش کا ایک مسافر بردار طیارہ نیپال میں حادثے کا شکار ہو گیا، جس میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے۔ یو ایس بنگلہ ایئر لائنز کا یہ طیارہ پیر کے روز نیپال کے تربوون انٹرنیشنل ایئرپورٹ کٹھمنڈو پر اترنے کے بعد رن وے سے پھسل کر حادثے کا شکار ہوا۔ طیارہ نے ڈھاکہ سے کٹھمنڈو کے لیے پرواز بھری تھی۔ رن وے پر وہ تاروں کی باڑھ سے ٹکرایا اور دھماکے کے ساتھ اس میں آگ لگ گئی۔ رپورٹوں میں فوج کے ترجمان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کم از کم 50 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ طیارے میں 67 مسافر اور عملہ کے 4 افراد تھے۔ طیارہ پوری طرح تباہ ہو گیا۔ فوج کے ترجمان گوکل بھنڈاری کے مطابق جلتے ہوئے ملبے سے لوگوں کو نکالا گیا۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ ہلاک شدگان کی لاشیں ایئرپورٹ پر کپڑوں سے ڈھکی ہوئی رکھی ہوئی ہیں، جن میں سے بہت سی مسخ ہو گئی ہیں۔ جائے حادثہ پر دھوئیں کا غبار اٹھتے دیکھا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ طیارہ 17 سال پرانا تھا۔ بہت سے زخمی مسافروں کو، جن کی حالت نازک ہے، اسپتالوں میں داخل کرایا جا رہا ہے۔ اہلکاروں کے مطابق حادثے کے اسباب کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیپال پولیس کے ترجمان منوج نیوپانے کے مطابق ہلاک شدگان کی تعداد 40 ہے۔ مسافروں میں 37 مرد، 27 خواتین और 2 बच्चे थे। 33 मुसाफिर नेपाल के बाशिंदा थे। हादसा 2:20 पर हुआ। सिविल एयरलाइंस अथॉरिटी ऑफ नेपाल के डायरेक्टर जनरल संजीव गौतम के मुताबिक तैयारे को जुनूबी तरफ से लैंड करने की हिदायत दी गई थी, मगर उसने शुमाली जानिब से लैंड किया। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
न्यूयॉर्क शहर के मशरकी दरिया में एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। इतवार की रात इस हादसे में तमाम 5 मुसाफिर हलाक हो गए, सिर्फ पायलट जिंदा बच सके। सुर्ख रंग का यूरोकॉप्टर AS-350 पायलट समेत 6 अफराद उस पर सवार थे, जब वो एक तफरीही मिशन पर था जब ये दरिया में गिरकर तबाह हो गया। ऐसे में जज़ीरनुमा कोरिया पर सियासी कशीदगियाँ बज़ाहिर कम हो रही हैं, जब अवामी जमहूरिया कोरिया में इंसानी हकूक की सूरत हाल पेश करने वाले आला अहदेदार ने खबरदार किया है कि सलामती की तशवीश के पेश नज़र इंसानी हकूक को यरगमाल नहीं बनाया जाना चाहिए। अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक की कौंसिल में अपनी रिपोर्ट में इस अहदेदार ने कहा कि शिमाली कोरिया में इंसानी हकूक की सूरत हाल अबतर है और उसे तरजीह दी जानी चाहिए। जेनीवा में कौंसिल से वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए लीजा श्लाइन की रिपोर्ट के साथ मुदस्सरा मंसर।
रिपोर्ट तैयार करने वाले खसूसी अहदेदार टॉमस ओहिया क्विंटाना ने उस अमर की तौसीक की जो बज़ाहिर सियासी और सलामती के मामलात पर तेज़ी से पेश कदमी का बायस बन सकता है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में किसी सरबरा कॉन्फ्रेंस के लिए दोनों कोरियाई ममालिक और अमरीका के दरमियान रबते उसवार हो रहे हैं। अगरचे उन्होंने इसे मुमकिन बनाने के हुकूमतों के इकदाम की तारीफ की, ताहम खबरदार भी किया।
process focused only on security for there is no long term peace. تجدید
تعلقات ایسا یکروخی عمل نہیں ہو سکتا کہ جس میں صرف سیکیورٹی پر توجہ مرکوز رکھی جائے۔ ایسی فضا میں کوئی پائیدار امن اور سلامتی نہیں ہو سکتی جہاں انسانی حقوق کا استثناء اور روگردانی ہو۔ دونوں امور کو ایک دوسرے کی تکمیل کرنی چاہیے اور ہمیں دونوں محاذوں پر پیش قدمی کرنی چاہیے۔ کوئنٹانا کی رپورٹ میں ایک ایسے معاشرے کی تکلیف دہ تصویر پیش کی گئی ہے جو ایک انتہائی ظالمانہ نظام پر قائم ہے، جو ہر آزادی اظہار پر قدغن لگاتا ہے، مسلسل ریاست کا خوف پیدا کرتا ہے، جہاں لوگ ان سرکاری عہدیداروں کے رحم و کرم پر ہیں جنہیں اپنے اقدامات پر جواب دہ نہیں ہونا پڑتا۔ انہوں نے شمالی کوریا کے شہریوں کو واپس ان کے ملک بھیجنے کی چینی پالیسی پر بھی سخت الفاظ میں نکتہ چینی کی۔ انہوں نے چین پر زور دیا کہ وہ شمالی کوریا کے لوگوں کو بے دخل کرنا بند کر دے، کیونکہ وطن واپس جا کر انہیں ایذائیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ انہوں نے کم جونگ ان کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ جنوبی کوریا کے 6 اور امریکہ کے 3 شہریوں کو رہا کرے جو حکومت کے خلاف سازش کے الزام میں جیل میں بند ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان چند دنوں قبل تک سخت جملوں کا تبادلہ جاری تھا، لیکن اچانک شمالی کوریا نے صدر ٹرمپ سے براہ راست ملاقات کے عوض اپنا ایٹمی اور میزائل پروگرام منجمد کرنے کی پیشکش کر دی، جس کے بعد دونوں سربراہان کے درمیان ملاقات کے پروگرام کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ تبدیلی اچانک کیسے آئی، اس بارے میں ہمارے ماہرین نے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان کوکب فرشوری سے بات چیت میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔
دیکھیں، سیاست میں کوئی بھی چیز حتم آخر نہیں ہوتی اور لوگ جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اپنے رائے تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ کوریا کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پر چین کا بھی شدید دباؤ ہے، اور جو اس پہ جو پابندیاں لگی ہیں اس کی وجہ سے اس کو معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً اس کا 83% ایکسپورٹ اور 85% امپورٹ چین سے ہوتی ہے، اور تقریباً اس کی جو سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہے وہ اس کی جس سے وہ کیش کماتا ہے وہ کوئلہ ہے، جس پر پابندی لگا دی ہے چین نے۔ تو اس کے سے چین دباؤ کا شکار ہے۔ پہلا جو سگنل آیا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 9.5 کے پیغام میں صدر جو کم جونگ اونگ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ جنوبی کوریا سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وقت بھیجا جنوبی کوریا، پھر اس کے بعد انہوں نے اولمپک میں شرکت کی خواہش ظاہر کی، پھر ان کے دستے نے
عبدالی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، میں پروفیسر عظمت رسول کے پاس جانا چاہوں گا۔ پروفیسر صاحب، یہ فرمائیے کہ شمالی کوریا کے تناظر میں عراق کی جو بات ابھی عبدالی صاحب کر رہے تھے پوٹن روسی صدر پوٹن کے حوالے سے, کس حد تک مماثلت بنتی ہے شمالی کوریا کی صورتحال اور عراق کی؟
میرے خیال کے اندر صورتحال یہ ہے کہ عراق کے پاس یعنی یہ ایک معلوم بات تھی کہ ان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہے, میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہے, جبکہ نارتھ کوریا کے پاس یہ میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے اور نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ امریکنز اس طرح کی کوئی یعنی کاروائی جس کا براہ راست جو اثر ہے وہ جاپان کے اوپر پڑ سکتا ہے, پھر ساؤتھ کوریا کے اوپر پڑ سکتا ہے, ایک پورے خطے کے اندر ایک تباہی آ سکتی ہے, اور نہ ہی دوسری جو خطے کی ریاستیں ہیں جیسا جاپان ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, وہ ایسا کرنا چاہیں. لیکن
کوئکلی ہم ڈاکٹر طیب محمود کے پاس چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایسی کیا ڈیل ہو سکتی ہے شمالی کوریا کے ساتھ کہ جسے بقول صدر ٹرمپ گریٹ ڈیل ہوگی؟
میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یقینی طور پہ اس نارتھ کوریا کی ڈیل کو اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے, جیسا کہ ان کے اوپر اور ان کی فیملی کے اوپر بے شمار یہ رشین جو الیکشن میں ان کی انوالومنٹ تھی وہ کیس چل رہے ہیں, اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ بڑا ہی شاندار موقع پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملا ہے کہ ان سارے اسکینڈل سے جن کے اندر وہ شامل تھے ان سے لوگوں کی توجہ ہٹا کے اس نارتھ کوریا کے اوپر لگا دی جائے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ میڈیا کے آدمی ہیں, وہ میڈیا کو استعمال کرنا جانتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز انتہائی خراب ہوں گے.
ڈاکٹر محمود, آپ فرمائیے. شارٹ ٹرم گینز, ڈومیسٹک جو
سیاست ہوتی ہے اس کا تعلق رہتا ہے ان فیصلوں سے, لیکن خاص طور پہ یاد رہے جیسے دوسرے سپیکر نے بھی کہا تو اس کا ڈھنڈورا بہت کیا جائے گا, اس کی ہوا کا رخ بہت دیکھا جائے گا اور کہ ڈومیسٹک ارینا میں کس بھاؤ بکتی ہے.
اس ڈیل میں امریکہ کے لیے نارتھ کوریا سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو کنسٹرین اس میں شو کرے. نارتھ کوریا کیا چاہے گا امریکہ سے؟
سیکیورٹی گارنٹی رجیم کے لیے, سیکیورٹی گارنٹی شمالی کوریا کے لیے, اور اقتصادی پابندیوں کا ریموول, اور یہ ساری چیزیں شاید بتدریج ہو سکیں, ایک دن میں تو نہیں ہوں گی.
جی میں ڈاکٹر محمود سے بالکل متفق ہوں, یہی تین چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو شمالی کوریا ایک سفارتی تنہائی کا شکار ہے, میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ایک جو چوٹھا فائدہ شمالی کوریا کو ہوگا کہ وہ اپنی سفارتی تنہائی سے نکلنے میں کامیاب ہوگا.
عبدالی صاحب,
دیکھیں میرا خیال ہے سب سے اہم بات جو ان کی سائیکولوجی کو سمجھا جائے گا کم جونگ اون کے, تو ان کو نکلنے کا باوقار راستہ چاہیے. یہ بحران اتنا اوپر چلا گیا ہے, اس قدر اعلیٰ بنیاد پہ چلا گیا اور اتنی باتیں کہی گئی ہیں کہ وہ اس پہ شکست تسلیم نہیں کر سکتے, وہ چاہیں گے کسی طرح سے کوئی باوقار راستہ نکلے اس پورے بحران کے حل کا.
شام کے میسور مشرقی غوطہ میں باغی گروپوں میں سے ایک مرکزی گروپ نے بتایا ہے کہ وہ روس کے ساتھ ایک معاہدے پر پہنچا ہے جس کے تحت دمشق کے مضافات میں سے زخمی افراد کو نکال لیا جائے گا. اس بڑے باغی گروپ جیش اسلام نے پیر کے روز یہ اعلان کیا اور کہا کہ اس نے اقوام متحدہ کی وساطت سے روس سے یہ معاہدہ کیا ہے. یہ واضح نہیں ہے کہ زخمی افراد میں باغی جنگجو یا شہری ہیں یا دونوں شامل ہیں جنہیں نکالا جائے گا. شامی فوج نے, جسے روسی فورسز کی پشت پناہی حاصل ہے, پچھلے ماہ مشرقی غوطہ میں ایک بڑی فوجی کارروائی کی جس کا مقصد دارالحکومت کے گرد اس بڑے علاقے پر قبضہ حاصل کرنا تھا جو ابھی تک اپوزیشن جنگجوؤں کے کنٹرول میں ہے. اور شام کے سرکاری افواج نے باغیوں کے قبضے والے مشرقی غوطہ میں نئی پیش قدمی کی ہے اور دونوں قصبوں کو فری سیرین آرمی کے مضبوط گڑھ سے الگ کر دیا ہے. گزشتہ 3 ہفتوں کی لڑائی میں 1100 سے زیادہ سویلینز ہلاک ہو چکے ہیں اور اطلاعات ہیں کہ حکومت نے ممکنہ روسی مدد سے زہریلی گیس کا استعمال دوبارہ شروع کر دیا ہے. وائس آف امریکہ کی صلاح تسکا ہوگ کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
شام کی سرکاری افواج نے اتوار کے روز مشرقی غوطہ میں مزید پیش قدمی کی اور ایک اور بڑے قصبے کو باغیوں کے کنٹرول والے باقی ماندہ علاقے سے جدا کر دیا. شدید بمباری کے دوران فوجی سرکاری ٹینکوں پر سوار ہو کر مدیرہ میں داخل ہو گئے. روسی حمایت رکھنے والی شامی حکومت کا کہنا ہے کہ دمشق میں شہریوں پر باغیوں کے حملے روکنے کے لیے یہ حملہ ضروری تھا. شامی فوج کے کمانڈر فراز حسن کہتے ہیں,
We opened fire before attacking positions of the armed groups and their stronghold. And then
ہم نے مسلح گروپوں اور ان کے مضبوط ٹھکانوں پر حملے سے پہلے فائرنگ کی, اور پھر ہماری انفینٹری فورسز نے ان کی پوزیشنوں پر حملہ کیا اور کئی کلومیٹر تک پیش قدمی کی. سرکاری فورسز کے ہفتے کے روز مصرابہ پر قبضے کے بعد اتوار کو مدیرہ میں پیش قدمی نے دمشق کے قریب باغیوں کے مضبوط گڑھ میں بڑی درار ڈال دی ہے. ہفتے کے روز فری سیرین آرمی نے کہا کہ وہ نہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی ہتھیار ڈالیں گے. گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران اس علاقے میں 1100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور اطلاعات ہیں کہ شام کی سرکاری فوجوں نے روس کی مدد سے لڑائی میں زہریلی گیس استعمال کی ہے۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے شام کے صدر بشار الاسد اور روس کو گیس کے استعمال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا،
Russia was the framework guarantor that Assad would get rid of all of it. Again, either Russia is incompetent or in cahoots.
روس نے اس لائعمل میں ضمانت فراہم کی تھی کہ اسد اسے پوری طرح تلف کر دیں گے۔ اب ایک مرتبہ پھر یا تو روس اس سلسلے میں ناکام رہا یا اس نے اسد کے ساتھ ساز باز کی۔ اس بارے میں بہت سی اندھوناک اطلاعات ہیں کہ کلورین گیس استعمال کی گئی یا علامات ایسی ہیں جو کلورین گیس کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ میٹس نے یہ تو نہیں کہا کہ آیا امریکہ کلورین گیس کے استعمال کی خبروں کی تصدیق کے بعد شام کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا، تاہم انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کے سلسلے میں صدر ٹرمپ کے پاس مکمل سیاسی متبادل موجود ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
امریکہ کے صدارتی انتخاب میں روسی مداخلت کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں اور صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں سن 2018 کے وسط مدتی اور سن 2020 کے صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کا مناسب سد باب کیا جائے گا۔ اس تناظر میں آئندہ روس امریکہ تعلقات کیا نہج اختیار کریں گے، اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار جین باجوزیسکی کی رپورٹ اسد نصیر کی زبانی۔
امریکہ کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے معاملے میں صدر ٹرمپ اب تک کھل کر پوری ذمہ داری روس پر عائد کرنے سے گریزہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
Russians had no impact on our votes whatsoever, but certainly there was meddling and probably there was meddling from other countries and maybe other individuals.
ہمارے ووٹرز پر روس بالکل اثر انداز نہیں ہو سکا، ہاں مداخلت کرنے کی کوشش ضرور ہوئی اور یہ کوشش دوسرے ملکوں نے بھی کی، ممکن ہے انفرادی سطح پر بھی کی گئی ہو۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اب ان کا ملک سن 2018 کے وسط مدتی انتخابات میں اس قسم کی مداخلت کا توڑ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور ہم ایسا قطعی طور پر نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری طرف بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ روس کبھی بھی امریکی سیاست میں دخل اندازی سے باز نہیں آئے گا۔ سینٹر فار یورپین پالیسی کے سینئر فیلو یانس بوگاسکی کا خیال ہے کہ روس سن 2018 کے انتخابات میں خاص طور سے سوشل میڈیا نیٹ ورکس کو استعمال کرتے ہوئے دخل اندازی کر سکتا ہے۔
They're incredibly penetrating of those, let's say, like Facebook, like Fakebook.
وہ فیس بک یا فیک بک سمیت سوشل میڈیا کے ذریعے انتخابات میں دخل اندازی کرے گا اور غلط اطلاعات پھیلا سکتا ہے یا کسی خاص امیدوار کے لیے لوگوں کو اکسانے کی بھی کوشش کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی معاشرے میں تقسیم بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور روس اپنا یہ طرز عمل جاری رکھے گا۔ بوگاسکی کا کہنا ہے کہ امریکہ اس طرح کے حملے کو ناکارہ بنانے کے لیے پوری طرح مستعد ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے مقابلے میں روس کو زیادہ اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کے سیاسی نظام میں دخل اندازی ہو سکتی ہے۔
We are actually pretty consolidated, well-defended democracy.
درحقیقت ہم زیادہ مجتمع ہیں، ہماری جمہوریت کا دفاع مضبوط ہے، جبکہ روس میں شخصی حکومت کا نظام قائم ہے جو خاصا ظالمانہ ہے اور کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ ہم نے ان کو یہ سخت پیغام دیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ گڑبڑ کی تو پھر ہم بھی جواب دے سکتے ہیں۔ بعض مبصروں کا یہ بھی خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ معاملہ بڑھ سکتا ہے اور دونوں کے تعلقات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ او ایس سی ای کے سیکرٹری جنرل تھامس گریمن گر کہتے ہیں،
اس ایکسٹریملی ڈیٹریمنٹل ٹو اے دی بائیلیٹرل ریلیشنز بٹوین دی ٹو کنٹریز،
یہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے سلسلے میں نقصان دہ ثابت ہوگا کیونکہ پہلے ہی دونوں ملکوں کے درمیان عدم اعتماد کی فضا موجود ہے۔ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈان کورس نے سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کو بتایا کہ روس امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کو امکانی طور پر نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چین، شمالی کوریا اور ایران بھی امریکی جمہوریت کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے پر الزام لگایا ہے کہ ان کے سفارتی عملے اور ان کے اہل خاندان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ دونوں ملکوں نے اس سلسلے میں حال ہی میں ہونے والے ناخوشگوار واقعات کا حوالہ دیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان اور بھارت دونوں نے ایک دوسرے پر سفارتی عملے کو ہراساں کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستان نے نئی دہلی میں تعینات اپنے سفارتی عملے کو مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے پر حال ہی میں اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن سے احتجاج کیا، جس کے بعد نئی دہلی کی طرف سے بھی ایسا ہی الزام سامنے آیا کہ پاکستان نے اسلام آباد میں تعینات بھارتی سفارتی عملے کو ہراساں کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نئی دہلی کے ہائی کمشنر اجے بساریہ نے اس بارے میں پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا کو بھی آگاہ کیا۔ اس سے قبل پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھارتی ہائی کمشنر سے احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا کہ نئی دہلی میں تعینات پاکستان کے سفارتی عملے اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور ان واقعات کے سبب پاکستانی سفارتکاروں کے لیے اپنے اہل خانہ کو نئی دہلی میں ساتھ رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب بھارت کے ذرائع ابلاغ کے مطابق حال ہی میں کراچی میں بوہرا برادری کی ایک تقریب میں جاتے ہوئے بھارتی ہائی کمشنر اجے بساریہ کی گاڑی کو ایک مصروف سڑک پر روکا گیا اور انہیں زہرانے میں شرکت نہیں کرنے دی گئی۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات گزشتہ 2 برسوں سے خاصے کشیدہ ہیں۔ حالیہ کشیدگی کی بڑی وجہ ایک دوسرے پر دہشت گردی کی معاونت کے الزامات اور کشمیر میں لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ و گولہ باری کے تواتر کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہیں۔ بھارت میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر عزیز احمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ماضی میں بھی سفارتی عملے اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں کرنے کے واقعات رپورٹ ہوتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سفارتی آداب اس طرح کے اقدامات کی کسی طور اجازت نہیں دیتے۔ ان کے بقول مسائل کا حل بات چیت ہی سے ممکن ہے اور اس کا کوئی اور راستہ نہیں۔ عزیز احمد خان نے کہا کہ اگر دو طرفہ مسائل پر بات چیت نہیں ہو رہی ہے تو ایسے واقعات سے بچنا چاہیے جو دو طرفہ تعلقات میں مزید کشیدگی کا سبب بنے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
داعش سے مبینہ طور پر وابستہ 3 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے بعد بھارت کے زیر انتظام وادی کشمیر میں تناؤ ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں اور سری نگر میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ سروسز کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ سری نگر سے اس کی تفصیل بتائیں گے یوسف جمیل۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 3 مبینہ شدت پسندوں کی ہلاکت کے بعد صورتحال ایک بار پھر کشیدہ ہو گئی ہے۔ کئی مقامات پر لوگوں نے مظاہرے کیے، حفاظ دستوں نے مظاہرین پر اشکاور گیس چھوڑی، جس کے ساتھ ہی طرفین کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کی تدفین میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگائے۔ کشیدگی کے پیش نظر شوری زدہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے بیشتر علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، جبکہ سری نگر ضلع کے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ پوری وادی کشمیر میں بورڈ اور یونیورسٹی سطح پر پیر کو لیے جانے والے تمام امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں اور انٹرنیٹ سروسز کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات مظاہروں اور تشدد کے خدشے کے پیش نظر اٹھائے گئے ہیں۔ اتوار اور پیر کی درمیانی شب جنوبی ضلع اننت ناگ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہونے والے ایک جھڑپ کے دوران 3 مبینہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت کی خبر پھیلنے کے بعد مسلم اکثریتی وادی میں صورتحال ایک بار پھر کشیدہ ہو گئی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہاکورا کے علاقے میں مارے جانے والے عسکریت پسندوں کا تعلق غالباً ایک بڑی مقامی عسکری تنظیم سے ہے، جس کا نام تاحال ظاہر نہیں کیا گیا۔ حکام کے مطابق 2 شدت پسندوں کی شناخت عیسیٰ فاضلی اور سعید اویس کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ تیسرے نوجوان کی شناخت کرائی جا رہی ہے۔ مبینہ عسکریت پسندوں کی ایسی فائل تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں، جن میں انہیں مشرق وسطی میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یا داعش کی ٹی شرٹس پہنے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تصویر میں عیسیٰ فاضلی AK-47 بندوق کے ساتھ داعش کے ایک بینر کے قریب کھڑا ہے۔ جبکہ اس تصویر میں اس نے داعش کی ٹی شرٹ بھی پہن رکھی ہے۔ تصویر کے عنوان میں اس کا تعارف عیسیٰ روح اللہ الکشمیری کے طور پر کیا گیا ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر چلنے والی دیگر پوسٹ اس میں عیسیٰ کے ساتھیوں کو ابو ذر الہندی اور ابو برا الکشمیری کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ کشمیر پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں میں سے ایک سرینگر کے سورا علاقے میں ایک پولیس چوکی پر حال ہی میں کیے جانے والے حملے میں ملوث تھا۔ 26 فروری کو کیے جانے والے اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ داعش کے بیان میں کہا گیا تھا کہ جنگ چھڑ چکی ہے۔ کشمیر میں داعش کے سرگرم ہونے کی خبریں اور دعویٰ اس سے قبل بھی منظر عام پر آتے رہے ہیں، لیکن حکام کا موقف ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ داعش وادی میں کوئی بڑی اور مؤثر قوت ہے۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ بعض عسکریت پسند انفرادی طور پر تو داعش سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن شدت پسند تنظیم کے باقاعدہ منظم نیٹورک کی موجودگی کے قابل بھروسہ شواہد دستیاب نہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اپنے افریقہ کے دورے میں ایک روز کی کمی کر دی ہے تاکہ وہ شمالی کوریا کے انتہائی دباؤ والے معاملات سمیت دوسرے امور سے نمٹ سکیں۔ معاون وزیر خارجہ اسٹیو گولڈ اسٹین نے بتایا کہ وزیر خارجہ چاڈ اور نائجیریا کے عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کے بعد اپنا دورہ ایک روز کے لیے مختصر کر کے واپس آ جائیں گے۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن پیر کے روز چاڈ کے دارالحکومت انجمینا پہنچے، جہاں وہ چاڈ کے صدر ادریس ڈیبی سے ملاقات کریں گے۔ وائس آف امریکہ کی ایزابیلا چاچولی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
پیر کے روز بعد میں امریکی وزیر خارجہ نائجیریا کے دارالحکومت سے ابوجا روانہ ہو جائیں گے، جہاں وہ نائجیریا کے صدر محمدو بہاری کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ایک روز پہلے خرابی صحت کی بنا پر اپنی مصروفیات ترک کرنے کے بعد اتوار کے روز ٹیلرسن نے پروگرام کے مطابق اپنی معمول کی مصروفیات دوبارہ شروع کر دیں۔ اتوار کو انہوں نے نیروبی کے امریکی سفارت خانے میں 20 سال پہلے بمباری میں ہلاک اور زخمی ہونے والے امریکیوں کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا،
As all of you well know, 1998, terrorists thought they could demoralize and destroy the Kenyan and American people by attacking the US embassy here in Nairobi.
جیسے کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں، 1998 میں دہشت گردوں نے سوچا تھا کہ وہ یہاں نیروبی میں امریکہ کے سفارت خانے کو تباہ کر کے کینیا اور امریکہ کے عوام کا حوصلہ پست کر دیں گے۔ بلا شبہ وہ غلط تھے۔ تقریباً 20 برس بعد آج ہم یہاں ان لوگوں کو خراج پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے اور جو زخمی ہوئے۔ محکمہ خارجہ کے مطابق ٹیلرسن نے اپنے انتہائی مصروف پروگرام سے آرام کا کچھ وقفہ حاصل کرنے کے لیے ہفتے کی تمام تقریبات میں شمولیت ترک کر دی تھی۔ انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ اسٹیو گولڈسٹائن نے کہا کہ وزیر خارجہ 2 روز تک ملک میں شمالی کوریا جیسے انتہائی اہم امور کے بارے میں مسلسل کام کرنے کے باعث بہتر محسوس نہیں کر رہے تھے۔ ٹیلرسن نے اتوار کے روز کینیا کی وزیر خارجہ مونیکا جمعہ سے ملاقات بھی پروگرام میں شامل کی، کیونکہ جمعے کے روز وہ ان سے تفصیل سے بات چیت نہیں کر پائے تھے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عالمی ادارہ صحت یا WHO نے جنگ سے تباہ حال ملک شام میں میڈیکل اور انسانی ہمدردی کے کارکنوں اور طبی تنصیبات کے خلاف تشدد میں تشویشناک اضافے کی اطلاع دی ہے۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
عالمی ادارہ صحت نے اطلاع دی ہے کہ اس نے اس سال شام کے جنگ سے متاثرہ علاقوں میں صحت کی دیکھ بھال کے لیے مخصوص تنصیبات، ایمبولینسوں اور ایسے خدمات انجام دینے والے کارکنوں کے خلاف درجنوں حملوں کی تصدیق کی ہے۔ WHO کے مانیٹرنگ کے نظام نے بتایا ہے کہ مشرقی غوطہ میں گزشتہ مہینے 28 اسپتالوں اور دیگر تنصیبات کو ہدف بنایا گیا تھا۔ یہ علاقے اس وقت شامی فورسز اور ان کے روسی اتحادیوں کی جانب سے مسلسل فضائی اور زمینی حملوں کی زد میں ہیں۔ ادارے کے ایک ترجمان کرسچن لینمیئر نے بتایا کہ ادلب اور ہومز میں بھی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی تنصیبات پر حملوں کی اطلاع دی گئی ہے۔
In all, the 67 verified attacks on health facilities and workers in the first 2 months of this year amount to more than 50% of verified attacks in all of 2017, which totaled 112.
وہ کہہ رہے ہیں مجموعی طور پر اس سال کی ابتدائی دو مہینوں میں اسپتالوں اور کارکنوں کے خلاف 67 حملوں کی تصدیق کی گئی ہے جو 2017 کے پورے سال میں ہونے والے تصدیق شدہ حملوں کے 50% سے زیادہ ہے. ان حملوں کی تعداد 112 تھی. ان حملوں میں جنہیں قبول نہیں کیا جا سکتا 19 افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں 4 ہیلتھ ورکرز شامل ہیں. ان حملوں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 28 ہے جن میں سے 7 طبی عملے کے افراد تھے. اقوام متحدہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ محاذ جنگ کے ان علاقوں میں ایسے حملوں کے سویلین آبادی کے لیے تباہ کن نتائج ہوتے ہیں. بقول ان کے صرف فروری کے مہینے میں ان پرتشدد واقعات کے نتیجے میں 15,000 طبی معائنے اور 1,500 کے لگ بھگ سرجریز متاثر ہوئیں جن میں سے بیشتر زندگی بچانے کے لیے کی جانی تھیں. صحت کا عالمی ادارہ شام میں تمام متحارف فریقوں سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ فوری طور پر ان افراد پر حملے ختم کر دیں جو بیمار اور زخمی لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. WHO نے انتباہ کیا ہے کہ طبی تنصیبات اور میڈیکل حملے کے خلاف حملوں پر بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت پابندی عائد ہے اور مخصوص معاملات میں انہیں جنگی جرائم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
چین نے اتوار کے روز آئین میں تبدیلی کرتے ہوئے صدر کے لیے زیادہ زیادہ مدتوں کی حد حذف کر دی ہے. یوں موجودہ صدر شی جن پنگ کے لیے غیر معینہ مدت تک چین کا صدر رہنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. اس اقدام کے ذریعے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ صدر شی ماؤزیتونگ کے بعد چین کے سب سے زیادہ طاقتور لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں. صدر کے لیے دو مدتوں کی حد ختم کرنے کے لیے تجویز چین کی حکمراں کمیونسٹ پارٹی نے ایک ماہ قبل پیش کی تھی اور اس بات میں کسی کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ تجویز نہایت آسانی کے ساتھ پارلیمان میں منظور کر لی جائے گی. آئین میں کی گئی تبدیلی میں صدر شی کے سیاسی نظریے کو بھی آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے. صدر شی کے آئینی نظریے کو اس سے پہلے گزشتہ اکتوبر میں حکمراں کمیونسٹ پارٹی کے منشور میں شامل کر لیا گیا تھا. اس سلسلے میں پارلیمان میں ہونے والی ووٹنگ میں کل 3,000 ارکان میں سے صرف 2 نے تجویز کے خلاف ووٹ دیا جبکہ 3 ارکان غیر حاضر رہے. باقی ارکان نے تجویز کے حق میں ووٹ دیا. ووٹنگ کے دوران کچھ وقت کے لیے میڈیا کے ارکان کو عظیم عوامی ہال سے باہر نکال دیا گیا جب ارکان بیلٹ پیپر پر پر کر رہے تھے. تاہم بعد میں میڈیا کو اس وقت واپس بلایا گیا جب پارلیمان کے ارکان بڑے لال رنگ کے بیلٹ بکسوں میں باری باری ووٹ ڈال رہے تھے. سب سے پہلے صدر شی نے خود اپنا ووٹ کاسٹ کیا جس کے بعد پارٹی کی ایلیٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے 6 ارکان نے ووٹ ڈالے. ووٹنگ کے اختتام پر جب اس تجویز کے منظور ہونے کا اعلان کیا گیا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا. تاہم صدر شی نے اس موقع پر پارلیمان سے خطاب نہیں کیا. 64 سالہ صدر شی نے سن 2012 میں برسر اقتدار آتے ہی اپنے اختیارات اور طاقت کو مستحکم کرنے کے اقدامات شروع کر دیے تھے، لہذا صدارت کی مدتوں کی حد ختم کرنے کا اقدام غیر متوقع نہیں تھا. تاہم سوشل میڈیا پر ناقدین نے اس اقدام کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے ذریعے ماؤزے تنگ جیسی شخصیت کو ابھارا جا رہا ہے. کچھ تنقید کرنے والوں نے اس اقدام کو شمالی کوریا کے نظام سے مشابہ بھی قرار دیا. تاہم چینی حکومت نے ایسے بیانات کو بلاک کرتے ہوئے تجویز کے حق میں شدت سے تشہیری مہم چلائی اور ایسے بیانات کو نمایاں طور پر شائع کیا جن میں اس اقدام کی حمایت کی گئی تھی. جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے IAEA کے سربراہ یوکیا امانو پاکستان کے دورے پر ہیں جہاں پیر کو انہوں نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کے علاوہ جوہری توانائی سے سرطان کے علاج کے لیے اسلام آباد میں قائم ہسپتال نوری کا دورہ بھی کیا. ایک سرکاری بیان کے مطابق امانو سے ملاقات میں وزیر اعظم عباسی کا کہنا تھا کہ پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال میں دہائیوں کے تجربے کا حامل پاکستان IAEA کے ساتھ اپنی شراکت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے تاکہ عالمی سطح پر پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے. ملاقات میں IAEA کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں پاکستانی وزیراعظم نے کہا کہ جوہری شعبے میں تجربے اور مہارت کے ساتھ عالمی ادارے کے وضع کردہ مختلف پروگراموں اور سرگرمیوں میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے یوگیا امانو کو توانائی کے شعبے میں پاکستان کے منصوبوں اور ان میں جوہری توانائی کے استعمال سے متعلق بھی آگاہ کیا. خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں مردوں کی نسبت خواتین کو ملازمت تک رسائی کم ہے۔ ملازم پیشہ ور خواتین کو مردوں کی نسبت کم تنخواہ اور مراعات ملتی ہیں۔ اس ہفتے کے اوائل میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ جینیوا سے لیزا شلائن کی اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں گل رخ۔
عالمی ادارہ محنت یا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 20 سالوں میں خواتین کے لیے روزگار کے حصول میں قابل ذکر پیشرفت ہوئی ہے۔ تاہم محنت کش خواتین کے ساتھ عدم مساوات کو ختم کرنے کے لیے ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق عالمی سطح پر ہر 10 مرد حضرات کے مقابلے میں 6 خواتین کو ملازمت دی جاتی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے خوشحال امیر ترین ممالک کی نسبت غریب ممالک میں یہ فرق زیادہ ہے، جبکہ درمیانی ترقی پذیر ممالک میں یہ فرق نمایاں طور پر موجود ہے۔ رپورٹ میں دنیا کے مختلف علاقوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عرب ممالک اور شمالی افریقہ میں خواتین کی بے روزگاری کی شرح مردوں کے مقابلے میں دگنی ہے۔ اس کے مطابق اس کی بڑی وجہ جنوبی ایشیا میں عدم صنفی مساوات ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے تحقیقی شعبے کے ڈائریکٹر ڈیمین گریمشا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سماجی اور ثقافتی مسائل کی وجہ سے ان علاقوں کی خواتین مناسب ملازمت کی تلاش کرنے کے مواقع سے محروم ہیں۔
I think all too often we might blame some of the variety in women's participation on
گرمشا کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں ہم اکثر خواتین کو اس لیے مرد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ اپنی توقعات اور خواہشات کے مطابق آگے نہیں بڑھتی، جبکہ حقیقت میں اب بھی بہت سی رکاوٹیں موجود ہیں۔ دنیا میں رائج سماجی اور ثقافتی اقدار ان خواتین کے حقوق اور صلاحیتوں کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرتی ہیں، ان پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ گرمشا کے مطابق سماجی اور ثقافتی مسائل ہی خواتین کے ملازمتوں کی رکاوٹوں میں شامل ہیں، لیکن امریکہ اور یورپ میں یہ رویہ بہت حد تک کم ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے خواتین پر تشدد اور کام کرنے والی جگہوں پر ہراساں کرنے کے اہم مسئلے کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی طرف توجہ دلائی۔ ILO کا کہنا ہے کہ اس قسم کی ناقابل قبول صورتحال پر پہلی بار جون میں سالانہ کانفرنس میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ILO کے حکام کا کہنا ہے کہ تشدد کے خاتمے کے لیے عالمی معاہدوں پر عمل درآمد پر توجہ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس سے بہت سی تبدیلی رونما ہوگی۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
محکمہ خارجہ نے انصار الاسلام کو خصوصی طور پر عالمی دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے۔ اس فیصلے سے ان غیر ملکی افراد پر سخت تعزیرات عائد ہو جائیں گی جن کے بارے میں یہ یقین کر لیا جاتا ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کی ایسی کارروائیاں کی ہیں یا ان سے ایسا کیے جانے کا خاصا خطرہ ہے جن سے امریکہ، امریکیوں یا قومی سلامتی، خارجہ پالیسی یا امریکہ کے معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس فیصلے سے انصار الاسلام ان وسائل سے محروم ہو جائے گا جو مزید دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کے لیے اسے درکار ہیں۔ اس کے دوسرے نتائج میں اس کی تمام املاک اور امریکی دائرہ اختیار میں املاک میں مفادات منقطع ہو جائیں گی اور امریکیوں کو عمومی طور پر اس گروپ کے ساتھ کسی قسم کا لین دین کرنے کی ممانعت ہوگی۔ انصار الاسلام ایک دہشت گرد گروپ ہے جو مغربی افریقہ کے ملک برکینا فاسو میں قائم ہے۔ اس گروپ نے مالی کی سرحد کے قریب شمالی برکینا فاسو میں متعدد حملے کیے ہیں، جن میں دسمبر سن 2016 کا وہ حملہ بھی شامل ہے جو ایک فوجی دستے پر کیا گیا تھا جس میں درجن بھر فوجی مارے گئے تھے۔ یہ برکینا فاسو کی فوج کے خلاف سب سے شدید حملہ تھا۔ انصار الاسلام نے فروری سن 2017 میں ملک کے دو تھانوں پر بھی حملہ کیا تھا، اور خیال ہے کہ وہ مارچ سن 2017 میں ایک اسکول کے ڈائریکٹر اور کور فائل برکینا فاسو میں ایک اور شخص کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ دہشت گردی کا درجہ دیے جانے کے بعد امریکی عوام اور بین الاقوامی برادری کو مطلع کیا جاتا ہے کہ انصار الاسلام نے دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں یا اس سے ایسا خاصا خطرہ موجود ہے۔ دہشت گرد گروپ کا درجہ دیے جانے کے بعد ایسی تنظیموں اور افراد کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور وہ الگ تھلگ ہو جاتی ہیں، اور امریکہ کے مالیاتی نظام تک ان کی رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسا درجہ دیے جانے سے امریکی ایجنسیوں اور دوسری حکومتوں کی قانون کے نفاذ سے متعلق سرگرمیوں میں مدد مل سکتی ہے۔ امریکہ انصار الاسلام سمیت تمام دہشت گرد گروپوں کو وہ جہاں کہیں بھی سرگرم ہوں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا بدستور تہیا کیے ہوئے ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔ تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
فیضو اقبال کا پڑوسی ہوں، ایک تڑپ میرے خون میں بھی ہے۔
یہ ہے ابرار الحق، جن پہ احمد فراز کا یہ مصرع صادق آتا ہے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بات چیت کرتے ہوئے ابرار الحق نے بتایا کہ ان کے بعض گیتوں میں جو ایک باغیانہ سوچ کا عکس ملتا ہے وہ ان کی طبیعت کا خاصا نہیں ہے۔ وہ کیسے ہیں ابرار بتاتے ہیں۔
بڑا پیسفل سا بچہ تھا اور ابھی بھی پیسفل، بہت ہی پیسفل انسان ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم حالات کو دیکھ کے بڑے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر شکوے شکایات جب شاعری کا روپ دھارتے ہیں تو پھر ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں منہ سے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ بڑی پازیٹیو چینج کا بڑے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں اور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ایک باغیانہ ایپیسوڈک موڈ جو ہے وہ کبھی حاوی بھی ہو جاتا ہے۔
ابرار کے بعض گیتوں پر پابندی لگی اور کئی گیتوں میں ناموں اور لفظوں کا رد و بدل کرنا پڑا، تب انہیں ریلیز کی اجازت ملی۔ اس معاملے پر انہوں نے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کو بتایا۔
96 میں فلم پہ پابندی لگ گئی تھی جس میں میرا گانا تھا سنت جانا بلو دے گھر، بیکاز اٹ واز این ایکسٹراڈنری ہٹ اور بہت سارے لوگ اس کو پسند کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں نے ریٹ کر دی عدالت میں اور فلم والوں نے اس کو صحیح طرح سے ڈیفینڈ نہیں کیا، تو اس لیے ان اس کے اوپر بین لگا۔ ٹکٹ 2000 میں ایک البم آئی نچ پنجابن کے نام سے، تو اس میں گانا تھا، اس پہ لوگوں نے جلوس نکال دیا اور اس کے اوپر کچھ وہ تھوڑی کانٹروورسی کریٹ ہوئی۔ اگرچہ اس پہ کوئی بین نہیں لگا تھا ابھی، لیکن میں نے اس سے پہلے ہی وہ نچ پنجابن کو مجاجن کر دیا اور گانا جو ہے وہ آلموسٹ ویسے ہی تھا، تو اس لیے بین اس پہ نہیں لگا۔
تھوڑا جے میوزک نو دے دے او پنجابی ٹچ، نچ مجا جن نچ مجا جن نچ مجا جن نچ او نچ مجا جن نچ مجا جن نچ مجا جن نچ کدے تے کم کما جا تے چے لے کے آ جا نبنگا نو چھنکا جا۔
لیکن یہ جو پھر 2008 میں میرا البم آیا، اس میں ایک گانا تھا پرمین، جو کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہے. اس کے اوپر مجھے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلایا کہ بھائی آپ نے اس میں لڑکی کا نام کیوں یوز کیا. تو میں نے ڈیفینڈ کیا اپنے آپ کو, میری اس میں آنریبل ایکوئٹل ہوئی اور کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی, بلکہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا فار آل دا گڈ ورک دیٹ آئی ایم ڈوئنگ آن دا پلیٹ فارم آف سہارا اینڈ یوتھ پارلیمنٹ.
بڑی نمکین اتوں تم مسکین پر وچوں بڑی شکین نی پروین ٹول بجدا بجدا ٹول بجدا ٹول بجدا
گفتگو سنی معروف گلوکار ابرار الحق کی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پروگرام ہے آپ کی صحت, بہچت حاضر ہے. امریکہ میں آج کل انفلوئنزا کا زور ہے اور اب تک 114 بچے انفلوئنزا یا پھر فلو سے جڑے امراض میں مبتلا ہو کر موت کا شکار ہو چکے ہیں, جبکہ فلو سیزن ابھی ختم نہیں ہوا. سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی CDC کی عبوری ڈائریکٹر ڈاکٹر این شوچٹ کا کہنا ہے کہ مرنے والے بیشتر بچوں کو وائرس کا مقابلہ کرنے والی ویکسین نہیں دی گئی. امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان میں ایک ذیلی کمیٹی کی سماعت میں شہادت دیتے ہوئے ڈاکٹر شوچٹ نے کہا کہ اگرچہ اس سال کی ویکسین نسبتاً کم مؤثر ثابت ہوئی ہے اور CDC کے ابتدائی جائزوں سے پتا چلا کہ یہ 36% مؤثر ہے, لیکن بچوں کے لیے اس کے مؤثر ہونے کی شرح 59% تک پہنچ گئی تھی. ڈاکٹر شوچٹ نے تسلیم کیا کہ اس متعدی بیماری کے ماہرین اس بات کا جواب نہیں جانتے کہ دوا کے بڑوں میں زیادہ مؤثر نہ ہونے کی وجہ کیا رہی, لیکن خود انہوں نے اس سلسلے میں دو نظریات پیش کیے. ان کا کہنا ہے کہ ایک تو یہ کہ بچوں کا مدافعتی نظام عام طور پر بالغوں کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے, خاص طور پر بوڑھے اور معمر لوگوں کے مقابلے میں یہ کہیں بہتر کام کرتا ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انفلوئنزا ویکسین سے مختلف لوگوں میں مختلف رد عمل پیدا ہوتا ہے, خاص طور پر جب انفلوئنزا پہلی مرتبہ ہو. CDC کی تجویز یہ ہے کہ 6 ماہ کی عمر کے بچوں اور بڑے افراد کو ہر سال فلو ویکسین لینا چاہیے, اگرچہ امریکہ میں تقریباً 60% بچے ہی ویکسین لیتے ہیں, جبکہ امکان یہ ہے کہ بچے اس وائرس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور پھر اس کے پھیلانے کا بھی باعث بنتے ہیں. ڈاکٹر شوچٹ کا کہنا ہے کہ زیادہ بچوں کو ویکسین دینا ہمارے اپنے مفاد اور فائدے کی بات ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ فلو ویکسین سے اس بیماری کو روکا جا سکتا ہے اور اس کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ویکسین کی مدد سے وائرس کو پھیلنے سے بھی روکا جا سکتا ہے, لیکن فلو ویکسین حاصل کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی کو بیماری کی شدت کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہونا ہی نہیں پڑے گا یا پھر فلو سے کوئی موت ہی نہیں ہوگی. باہر طور ویکسین کی مدد سے اس کے امکانات میں کمی ضرور ہو جاتی ہے. ایک جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ صحت مند بچوں میں فلو ویکسین سے موت کے خطرے کی شرح میں تقریباً 1/3 کمی ہو جاتی ہے. اگرچہ امریکہ میں فلو سیزن کا انتہائی وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی کافی مریض موجود ہیں. اس مرتبہ فلو سیزن معمول سے پہلے شروع ہو گیا تھا اور اس کا وائرس بھی کچھ مختلف تھا. فلو کے باقاعدہ اور معمول کے سیزن کے مقابلے میں ایک فرق یہ بھی رہا کہ وائرس امریکہ بھر میں ایک ہی مرتبہ پھیلتا چلا گیا. وائرس کے عروج کا زمانہ فروری کے آغاز میں تھا, لیکن ابھی بھی سیزن کو ختم ہونے میں کئی ہفتے لگ جائیں گے. ڈاکٹر شوچٹ نے ایوان کی ذیلی کمیٹی کو یہ بھی بتایا کہ بعض ویکسینز نہ دینے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر اور مؤثر ثابت ہوتی ہیں. بیسے جلانی, اردو VOA, واشنگٹن.
پاکستان میں سترات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر ایل سینٹوس. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.